بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. علامات قيامة کا سلسلہ جو ہمارا چل رہا تھا، اس میں ہم نے آخری حضرت مہدی کا تذکرہ پڑھا تھا. اس کے بعد اب تذکرہ آتا ہے دجال کا. لفظ دجال یہ دجل سے ماخوذ ہے. دجل کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا دھوکا فریب جس سے سامنے والا غلطی میں پڑ جائے، کسی کو مغالطے میں ڈالنا. اور دجال جب بولا جاتا ہے، فعال کا وزن عربی زبان میں یہ مبالغہ کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے. اور یہ لفظ احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے. ایک تو دجال، جسے دجال اکبر اصل دجال کہا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ آیا. اور اس سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے. اور یہ فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. گزشتہ انبیاء، تمام انبیاء اس دجال کے فتنے سے اپنی امت کے لوگوں کو، امت کے افراد کو متنبہ کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقوں سے امت کو اس سلسلے میں متنبہ کیا اور تعلیم دی. اب اس سلسلے میں کہ دجال کیا دنیا میں ابھی موجود ہے یا آئندہ پیدا ہوگا، یا یہ کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے کوئی دجال وغیرہ کے دیکھنے کا ذکر ملتا ہے، کیا حقیقت ہے کہ دجال کوئی چیز ہوگی اور بعضوں نے تو بالکل ہی اس کو مسخ کر کے کچھ اور بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ انٹرنیٹ اور یہ ٹی وی اور یہ چیزیں یہ دجال ہیں. اس لیے ہمیں کچھ اس سلسلے میں احادیث بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاف صاف دجال کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ امت کو متنبہ فرمایا، اور دجال کا خروج اور ظہور جب ہوگا، حالانکہ اتنی احادیث موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعلیمات موجود ہیں، اس کے باوجود جب دجال کا ظہور ہوگا تو بڑی تعداد میں لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے. بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ اس کی علامات بتا دیں، ایک مسلمان اچھی طرح پہچان سکتا ہے کہ دجال دجال ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس کے سامنے نہ جانا، پتہ چل جائے تو اس کے سامنے نہ جانا. اس لیے کہ اس کے مفہوم کے لحاظ سے، مختلف احادیث کے مفہوم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ دجال جو ہے وہ ایک طرح سے ساحر بھی ہوگا، اور چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہوگی، اس لیے تو اس کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ ایک تو ہے کہ انسان دیکھ لے، ایک شخص ہے اس کو ظاہری طاقت ملی ہے، ایک آنکھ نکلی ہوئی ہے انگور کی طرح باہر، ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہے، عجیب سی شکل و صورت، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں. ظاہر ہے ایک مسلمان کہاں ماننے والا ہے کہ یہ خدا ہے، ایک مسلمان کہاں مانے گا کہ یہ خدا ہے. کیا یہ خدا جس کو ہم عبادت کرتے رہے زندگی بھر، یہ خدا ہے؟ اس کی آنکھ ایک پھوٹی ہوئی آنکھ، ایک نکلی ہوئی ہے اور ایک ہے ہی نہیں، چلنے میں بھی وہ عیب دار ہے. کیا یہ دجال ہے؟ ظاہر ہے ایک مسلمان پہچان سکتا ہے، موحد پہچان سکتا ہے کہ دجال دجال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہاں اس کا دجال کا اللہ سے تعلق، پھر بھی فرمایا کہ دیکھو اس کے سامنے نہ جانا، چونکہ وہ ساحر بھی ہوگا، سحر کے ذریعے سے انسان پر اثر کرے گا اور ایسی چیزیں دکھائے گا کہ انسان اس کے دجل، یہ نا دجل، اس کے دھوکے میں آ جائے گا. البتہ اگر سامنا ہو جائے، سامنے جانے سے تو منع فرمایا. ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، بعض ایسے اہل باطل تھے جو واقعتاً بالکل غلط اور باطل پر تھے، اور بعض بیچارے سیدھے سادھے بھولے بھالے اہل حق ہیں، ان کے سامنے چلے گئے کہ اچھا نہیں ہم ان سے جا کر مقابلہ کرتے ہیں، گئے تھے سمجھانے، ان کے ہی بن گئے. ایسے واقعات ملتے ہیں، سمجھانے گئے تھے ان کو، لیکن سمجھانے گئے اور انہی کے ہو گئے. کیوں؟ وہی ان کو جب سمجھانے گئے، وہ ہوتا ہے بعضوں کو سحر کا ایک خاص طریقہ آتا ہے، بعضوں کا ہوتا ہے یہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، بعضوں کا ہوتا ہے کہ آنکھ میں آنکھ ملا کر اس طرح دیکھا کہ سامنے والے کی دماغی حالت اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، اب جو یہ کہے گا اس کی بات مان لیتا ہے. یہ ہوتا ہے، اس کے لیے لوگ مجاہدے کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ اچھا کوئی ایک وظیفہ پڑھ لیا اور یہ طاقت انسان کو حاصل ہو گئی، اور ظاہر ہے دنیا کے لیے یہ طاقت حاصل کر کے بھی کیا کرنا ہے، یہ تو دھوکہ ہے. لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ، یعنی جیسا انسان کا مجاہدہ ہوگا اس کے لحاظ سے من وجدہ وجدہ جو محنت کرتا ہے پاتا ہے. دنیا کے لیے محنت کرے گا دنیا پائے گا، دھوکہ دینے کے لیے سیکھے گا دھوکہ دینا سیکھے گا، دھوکہ دینا سیکھ جائے اس کا ملکہ حاصل ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے کرے گا تو آخرت حاصل ہو جائے گی. بہرحال تو ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ظاہر فرمائے ہیں کہ دیکھو کہ کوئی دوسرے کو سمجھانے گیا تھا، اس سے مناظرہ کرنے گیا تھا، لیکن جاتے ہی بات تو شروع ہی نہیں ہوئی اور ان کے لوگوں میں شامل ہو گیا، اہل باطل میں داخل ہو گیا. اس لیے فرمایا دجال کے سامنے نہ جانا. ہاں البتہ ہمارے لیے حفاظت کے کچھ انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا انتظام جو ہے، باقی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، سب سے بڑا انتظام جو ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت اور اس پر عمل، دو چیزیں. اصل تو پڑھنا ہے، پڑھنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس میں جو نورانیت اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حفاظت فرماتے ہیں، اصل حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اصل تلاوت ہے. لیکن ساتھ ساتھ دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا مفہوم اور خلاصہ ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ انسان اس سے بچ سکے. دجالی فتنے میں کھینچنے والی سب سے بڑی چیز جو ہوگی وہ دو چیزیں ہوں گی جس کی تعلیم سورہ کہف میں دی گئی ہے، وہ ہے جو ہم نے پڑھ لی تھی، وہ ہے مال کی محبت اور جاہ یعنی شہرت اور عزت، اس کی محبت. دنیا میں انسان دو چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مجھے زیادہ مال مل جائے، شہرت اور عزت مل جائے. اور اگر کوئی ان چیزوں سے دور ہے کہ نہیں شہرت عزت کیا کرنی ہے، مال و دولت کیا کرنا ہے، اللہ کی رضا مقدم، اصل تو اللہ کی رضا ہے. اب کسی بڑے سے بڑے مالدار کو دیکھے گا تو اس کو وہ للچا کر لالچ کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا کہ اچھا میرے پاس بھی ایسا ہوتا. اگر یہ لالچ کی نظر سے اس کو اگر دیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھا کوئی بڑا مالدار اس کے پاس آیا، اچھا شاید یہاں سے کچھ مل جائے، شاید اس سے مجھے کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، چلو مجھے اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں عزت تو حاصل، شہرت تو حاصل ہو جائے گی، یہ بڑا مشہور آدمی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر ذرا پکچر لے لیتا ہوں تو دنیا میں میں مشہور ہو جاؤں گا. عجیب عجیب سوچیں لوگوں کی ہوتی ہیں، حالانکہ ہمیں بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بادشاہت اللہ کے اختیار میں ہے، عزت اللہ کے اختیار میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ بار بار ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں اللہ کے ذریعے سے حاصل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ دے گا تو پکی ہیں، اور تم لوگ ایسے ہی حاصل کرنے جاؤ گے دنیا کے پیچھے بھاگ کر تو نتیجہ اس کا نقصان ہی ہوگا. بہرحال حب جاہ اور حب مال یہ عملی چیز ہے جس سے انسان دجالی فتنے سے بچ سکتا ہے، اور سورہ کہف کی تلاوت جو اس کی تلاوت وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی طاقت ہے، نورانیت ہے، جس کی وجہ سے انسان دجالی فتنے سے بچ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے شریعت پر عمل یہ تو بنیادی چیز ہے ہی. اب بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، یہ تو دجال کے بارے میں جو بنیادی باتیں تھیں اس کا تذکرہ آ گیا. اب آگے ہم چلتے ہیں کہ جس کو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کو ایک بہت بڑا فتنہ قرار دیا. ایک روایت ہے جس کو پہلے کبھی کسی زمانے میں تذکرہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اعمال صالحہ کر لو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اعمال صالحہ کر لو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا ظہور ہو جائے اور یہ چیز آ جائے، یہ چیز آ جائے، یہ چیز آ جائے. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ فرمایا اخیر میں فرمایا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا فقر کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اتنے مالدار بن جاؤ کہ دنیا میں اتنے منہمک ہو جاؤ کہ تمہیں عبادت کا وقت نہ ملے؟ هل تنظرون الا فقرا منسيا او غنا مطغيا، کئی باتیں بیان فرمائیں. اس کے آخر میں فرمایا ابھی دجال، کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ یعنی جب دجال کا خروج ہوگا پھر کہاں انسان کو عمل کرنے کی طرف دھیان ہوگا؟ پہلے سے اگر عادت ہے تو باقی رہی، اس کے بعد تو انسان ذہنی طور پر پتہ نہیں کن خیالات میں اور پریشانیوں میں ہوگا، پھر عبادات کے عادی بننے کا کہاں موقع ہوگا. اب دجال فرمایا شر غائب ينتظر، دجال ایسا ہے کہ جو غائب فتنے ہیں ان میں سب سے بدترین ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، یعنی جس کا پتہ ہے کہ آنے والا ہے اور جس کا انتظار کیا جائے. یعنی ظاہر ہے کسی کو انتظار نہیں کہ دجال جلدی نکلے، لیکن دجال غائب فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے شر، سب سے برا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد بھی دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے دعا کی تعلیم دی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم آگے تذکرہ کریں گے. ایک اور چیز یہ ذہن میں رہے کہ دجال کا خروج احادیث کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جس وقت لوگ دجال کے فتنوں کا تذکرہ بہت کم کر دیں گے، نہ ہونے کے برابر، لوگوں میں زیادہ اس کا تذکرہ نہیں ہوگا اور لوگ زیادہ جانتے نہیں ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا باتیں فرمائی ہیں. یہ تعلیمات ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب تک یہ تعلیمات زندہ ہیں اور عام پھیلتی رہیں گی اس وقت تک تو دجال کا فتنہ دبا رہے گا. جب یہ تعلیمات مٹنے لگیں گی اور لوگوں کے ذہنوں میں دجال کیا ہے، دجال کیسا ہوگا، یہ تذکرے جب ختم ہونے لگیں گے، یعنی کہ بالکل ختم ہو جائیں گے، ظاہر امت میں یہ دین باقی رہے گا لیکن جب بہت کم ہو جائے گا اس وقت دجال کا خروج ہوگا. اب بیچارے جو اہل حق ہوں گے اب وہ بتاتے رہے لوگوں کو کہ نہیں یہ دجال ہے، لیکن ماننے والے اس کی مانتے رہیں گے. اس کا نام جس طرح دجال ہے اسی طرح اس کو مسیح دجال بھی کہتے ہیں. اپنے آپ کو وہ مسیح کہتا ہے لیکن ہے مسیح دجال. مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو اس لحاظ سے کہ مسیح کے معنی مٹا ہوا، ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے مٹا ہوا. اس کی چونکہ ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ تو باہر نکلی ہوئی ہوگی انگور کے جیسے، انگور نکلا ہوا ہوتا ہے انگور کی طرح، اور ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، تو ممسوح العین کی وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا. اور بعضوں نے کہا کہ مسیح چونکہ پوری دنیا میں مساحت چکر لگائے گا وہ، اس لحاظ سے اس کو مسیح کہا گیا. اس کا دعویٰ کیا ہوگا؟ دجال کا دعویٰ ہوگا کہ میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ فرمایا کہ دیکھو الا انہ اعور، یاد رکھو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مزید دجال کے متعلق علامات وغیرہ کا تذکرہ آگے پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بڑے واقعات اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا کہا گیا بھی ہے صحابہ کے دور سے کہا گیا ہے کہ وہی دجال تھا۔ ایک واقعہ کتب حدیث میں مشہور ہے ابن صیاد کا۔ ابن صیاد مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا، لڑکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا لڑکا تھا اور یہود میں سے تھا، اسے ابن صیاد کہا جاتا تھا۔ لیکن عجیب اس کی حالت تھی، یعنی واقعی ایک معمہ جس کو کہہ لیں، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ابن صیاد کے پاس گئے، اسے دیکھا، وہاں پر ان کے جو علاقہ تھا وہاں کچھ قلعے تھے، وہاں باہر بچوں کے جیسے لڑکے کھیلا کرتے ہیں وہاں کھیل رہا تھا یہ، لیکن ابھی تک یہ نابالغ قریب البلوغ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھا، تب اسے پتا چلا، او اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن صیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کے رسول ہیں، ہمارے نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے پیغمبر تھے، تو اس نے کہا آپ امیین کے رسول ہیں، اہل عرب کے رسول ہیں، ہمارے نہیں، ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ابن صیاد نے پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ چونکہ اس کے پاس جنات آیا کرتے تھے، کچھ تھا جنات اور شیاطین سے اس کا بڑا تعلق تھا، تو اس نے یہ سوال کیا۔ اب وہ جن نے اس کو سوال سکھایا یا اس نے اپنی طرف سے کیا، اس نے سوال کیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کی بات کا جواب گویا کہ یہ دیا کہ تم تو رسول ہو نہیں، اللہ نے جو رسول بھیجے ان تمام پر میں ایمان لاتا ہوں، تجھ پر ایمان نہیں لاتا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد سے سوال کیا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے، ما ترا؟ اس نے کہا، سچا بھی ہے جھوٹا بھی ہے، دونوں طرح کی چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، پھر تو معاملہ تجھ پر ہی غلط ملط ہو گیا ہے، تجھے ہی پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دونوں طرح کی خبریں تیرے پاس سچی جھوٹی آتی رہتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات آگے فرمائی کہ اچھا، میں دل میں ایک بات چھپاتا ہوں، بتاؤ میں نے کیا چھپائی ہے؟ تم غیب کا دعویٰ کرتے ہو نا کہ غیب کی باتیں معلوم ہیں، میں دل میں ایک بات چھپا رہا ہوں، بتاؤ کیا چھپائی ہے؟ جیسے انسان کبھی کوئی بات ذہن میں سوچتا ہے تو ہلکا سا زبان سے بھی کبھی ادا کر دیتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اچھا، میں نے کیا چھپایا، ذہن میں کیا سوچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ دخان سوچا تھا۔ اب اس کے پاس چونکہ جنات شیاطین کا آنا جانا مستقل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی جملہ ہلکا سا دخان جیسے انسان ذہن میں سوچتا ہے زبان سے ہلکا سا ادا کر دے، تو ابن صیاد سے پوچھا میں نے کیا سوچا، اس نے کہا دخ، جیسے کسی سے کوئی زبان ہلکا سا کوئی لفظ بول رہا ہو اور ہلکا سا انسان سن لیتا ہے، جنات یا شیطان نے اس طرح ہلکا سا سن لیا ہوگا بظاہر اور اس سے کہہ دیا، اس نے کہا آپ دخ سوچ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس سمجھ میں آ گئی بات، یعنی مطلب یہ کہ تیرے پاس کچھ ہے نہیں، جتنا ہے اس سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو واقعہ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے دیجیے کہ اس کی گردن ہی اڑا دوں، اتنا بڑا فتنے باز آدمی ہے اور ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، قتل نہ کرو، اگر یہ دجال ہے وہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک علم نہیں تھا یقیناً کہ یہ کیا ہے، فرمایا کہ اگر یہی وہ دجال ہے جس کا خروج اخیر میں ہونے والا ہے تو پھر تم اسے قتل کر نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اسے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر قتل کریں گے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے، پھر تو اجازت بھی نہیں ہے. بہرحال یہ تو واقعہ ہو گیا. اس کے علاوہ اور بھی واقعات اس طرح کے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف کی روایات زیادہ ہیں اس سلسلے میں، اور بھی اس طرح کے سوال جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ ہوئے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ اس طرح کے سوال جواب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نظر آتا ہے، تو اس نے اس وقت کہا کہ مجھے ایک پانی کے اوپر تخت نظر آتا ہے. اب اس کو، وہ تو چھوٹا تھا نا اس کو، لیکن بہرحال اس کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی تھی، پانی کے اوپر تخت نظر آتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے سمندر پر ابلیس کا تخت نظر آتا ہے. اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ تھیں. بہرحال اتنا پتہ چلا کہ ابن سیاد ایسا شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی بچپن اور پھر اس کے بعد بلوغ کا زمانہ اس نے پایا، کم عمر تھا، اس کے ساتھ کچھ کہانت کے اور شیاطین وغیرہ کے اثرات تھے، اور کچھ غیب کی باتیں بھی وہ بتاتا تھا. غیب کی باتیں کیا مطلب ہے کہ جنات نے اسے جو بتا دیا آگے بتا دیا کرتا تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں. اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی، اس سے زیادہ اس میں کچھ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا، بعد میں اس نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا. اب آگے ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ حقیقت حال کیا ہے. ظاہراً اسلام میں داخل ہو گیا وہ، آخرت کا معاملہ اس کا کیا ہے ظاہر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا اور کسی بندے کا معاملہ ہے. اب جب اسلام میں داخل ہو گیا، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ عام ان کے اس کے اسفار ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک بھی حالات بڑے عجیب سے تھے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا، اور بہت سے صحابہ تو یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ یہی دجال ہے، اور بہت سے صحابہ انکار کرتے تھے کہ نہیں یہ دجال ہو نہیں سکتا، اور بعض توقف کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم. اب میں اس لیے آگے والی بات بتا رہا ہوں تاکہ اس سلسلے میں ہماری ایک وضاحت ہمارے سامنے آ جائے. ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں تاکہ ایک اہم بات ہمارے سامنے آ جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج یا عمرے کے سفر پر جا رہے تھے، ابن سیاد ہمارے ساتھ تھا، چونکہ اب مسلمان ہو چکا ہے وہ، ابن سیاد ہمارے ساتھ اس سفر میں تھا. ایک جگہ راستے میں، جیسے مسافر راستے میں کسی جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، تو یہ کسی جگہ آرام کے لیے ٹھہرے. اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، مشہور صحابہ میں ہیں، کہتے ہیں راستے میں جب آرام کرنے کے لیے لیٹنے کا وقت آیا، تو مختلف لوگ الگ الگ جگہوں پر، جیسے ایک میدان میں، اچھا یہاں کوئی درخت ہے وہاں سایہ ہے، وہاں کوئی آرام کر رہا ہے یہاں کوئی آرام کر رہا ہے، کہتے ہیں لوگ ادھر ادھر ہو گئے، میں اور ابن سیاد ایک جگہ رہ گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں چونکہ اتنی باتیں سنی ہوئی تھیں کہ یہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور عجیب، تو مجھے پتہ نہیں تھا جو بھی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن میں اس کے قریب نہیں رہنا چاہ رہا ہوں، مجھے تو ڈر لگتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے وحشت ہونے لگی، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو سامنے، ابھی گرمی بہت زیادہ ہے، اور سامنے دیکھو جو درخت ہے اس کے نیچے سایہ اچھا ہے، تو ایسا کرو وہاں جا کر آرام کر لو. اس نے سامان اٹھا لیا، جا کر درخت کے نیچے جا کے اپنا سامان رکھ دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چونکہ اس سے دور رہنا چاہتے تھے، تو اس کو تو کہہ دیا. اب تھوڑی دیر ہوئی، کچھ دیر کے بعد کہیں سے بکریاں، جیسے بکریاں چرانے کے لیے لوگ نکلا کرتے ہیں، تو بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، ابن سیاد وہاں گیا اور ان سے جا کر دودھ لیا، دودھ کا ایک پیالہ بھر کر لے آیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ہی آ گیا، یہ چونکہ بڑے آدمی ہیں تو ان کے پاس آ گیا، آگے دودھ پی لیجئے. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس سے نہ کچھ لینا چاہ رہا تھا، نہ کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز استعمال کرنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بزر کر دیا کہ گرمی بہت سخت ہے، دودھ بھی گرم ہے، مجھے تو پینے کا کوئی ارادہ نہیں ہو رہا، تم ہی پی لو. بہرحال قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابن سیاد نے کچھ باتیں کی، کہنے لگے دیکھو ابو سعید، لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یعنی کوئی مجھے دجال کہتا ہے وغیرہ، یعنی بات تو نہیں کی، دجال کے لفظ اپنے استعمال نہیں کیا، کیا لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور مجھے بہت برا لگتا ہے، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ بس میں خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار ڈالوں، لیکن دیکھو تم تو صحابی رسول ہو، تم تو انصاری ہو، تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اچھی طرح جانتے ہو، تو ظاہر ہے تم تو ایسی باتیں نہیں کر سکتے، تمہیں تو معلوم ہے کہ دیکھو دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میری اولاد ہے، تم تو جانتے ہو کہ دجال مدینہ میں نہیں داخل ہوگا، میں مدینہ میں رہتا ہوں، تم جانتے ہو کہ دجال مکہ میں نہیں جا سکے گا، میں مدینہ ابھی مکہ میں داخل ہو رہا ہوں، تو ظاہر ہے تم تو جانتے ہو کہ میں دجال نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ میرے بارے میں اتنی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ باتیں سن کر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں واقعی میں سوچ رہا تھا کہ نہیں، ان کو کبھی دجال نہیں کہہ سکتا، جو ان سے ہوا وہ ہوا، پرانے زمانے میں حالت اسلام سے پہلے کی بات تھی، اب ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ظاہر ہے اب یہ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی بات، پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوگا، کون سی جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا یا ہوگا، اور اس وقت کہاں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، یعنی کہاں پیدا ہوگا نہیں کہاں پیدا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور اس وقت کہاں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو اب میرا پھر دماغ دوسری طرف چلا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ دجال ہو یا نہ ہو، لیکن دجال سے اس کے رشتہ داری تعلق تو ضرور ہے۔ بہرحال ابن سیاد کا معاملہ مشتبہ ہی رہا، یہ کہہ سکتے ہیں نتیجہ اور خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود ابن سیاد جو ہے، اب دیکھو یہ جو روایتیں ہیں، یہ جو باتیں ہم نے پڑھی کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، یعنی بعد میں جب خروج ہوگا، اس لیے کہ جو اولاد تھی وہ تو اولاد تھی، ختم ہو گئی، یعنی اگر ان کو ابن سیاد کو دجال مان لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے، لیکن اگر ابن سیاد کو دجال مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچپن کا دور آپ کے زمانے کا وہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو طویل عمر دی، اس کے بعد پھر وہ ظاہراً اسلام میں داخل ہوا اور پھر وہ غائب ہو گیا، اس کو کسی نے دفن نہیں کیا، وہ غائب ہو گیا، کسی جنگ کے موقع پر وہ غائب ہوا تو غائب ہوا، ملا ہی نہیں، اور اس کے بعد کہاں غائب ہوا پتہ نہیں چلا، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ جو آخری زمانے میں خروج ہوگا، اس کے اس وقت اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور جب خروج ہوگا اس وقت مدینہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہ ہو سکتا ہے، احتمال کے درجے میں بتا رہا ہوں، لیکن بظاہر واللہ عالم بظاہر یہ ہے کہ وہ ابن سیاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ تو دجال نہیں ہے۔ ہاں چونکہ اس کا بھی شیطان سے تعلقات تھے، جنات و شیاطین سے تعلقات تھے، اور دجال ظاہر ہے دجال اصل دجال اکبر ہے، اس کا بھی جنات و شیاطین سے تعلق ہے، اس لحاظ سے اس ابن سیاد کو یہ پتا تھا کہ دجال کہاں ہیں اور دجال کے بارے میں معلومات اس کو تھیں، تعلقات ہوں گے کسی نہ کسی درجے میں، لیکن بہرحال یہ ابن سیاد جو ہے وہ اصل دجال نہیں ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ یہ تو خیر ابن سیاد کی بات ہو گئی، اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید سے جو دجال کے بارے میں متنبہ کیا امت کو، اور اس میں پھر مختلف علامتیں بتائیں، آگے ہم پھر اس پر چلتے ہیں، بہرحال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں، آگے وہ سوال جواب کو میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ علامتیں بنیادی طور پر کیا ہیں جس سے دجال کو پہچانا جائے کہ یہ دجال ہے؟ ایک تو جب فتنوں کی کثرت ہوگی اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، ایک بڑی علامت، حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا، دوسری علامت، دجال کے ظاہری نقشے کے لحاظ سے اس کی علامتوں میں ایک علامت آ چکی ہے کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، دجال کی ظاہری علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، ایک تو بالکل مٹی ہوئی، ایک ابھری ہوئی باہر کی طرف نکلی ہوئی، دجال کی علامتوں میں سے ایک علامت اس کے چلنے میں ایسا ہوگا جیسے بعض ہوتے ہیں نا افحج، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ اس کے پیر، بعض ہوتے ہیں جیسے جن کے پیر سیدھے ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جن کی پنڈلیاں ذرا گول ہوتی ہیں، چلنے میں ان کے پیر جب پیر رکھتے ہیں تو پنڈلیوں والا حصہ آپس میں دور دور رہتا ہے چلتے ہوئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بتایا جو کہ ایک عیب ہے چلنے کے اعتبار سے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعت خلق اکبر من الدجال، ایک حدیث میں امر اکبر من الدجال، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی معاملہ اتنا سنگین نہیں ہوگا جیسے دجال کا معاملہ ہوگا. اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دجال تو جب خروج ہوگا اس وقت ہوگا، دجال کا تو جب خروج ہوگا تب ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ دجال بڑا فتنہ ہوگا بڑا فتنہ ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے دجال کا فتنہ جو بڑا ہے وہ تو ہے وہ تو بتا دیا، لیکن فرمایا کہ ابھی مجھے جو اندیشہ ہے تم لوگوں کے بارے میں وہ دجال کے علاوہ کا ہے، غیر الدجال اخوفنی علیکم، دجال کے علاوہ کا مجھے زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ دجال تو جس وقت آئے گا اس وقت آئے گا اور وہ بالکل ظاہراً پتہ ہوگا کہ یہ دجال ہے، اگر انسان اس سے دور رہا تو محفوظ رہ سکتا ہے. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اگر دجال ابھی نکل آیا میرے ہوتے ہوئے تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، تم کیوں فکر کر رہے ہو، اور اگر بعد میں نکلا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، فکر کی زیادہ بات نہیں ہے، چونکہ صحابہ اس سے پریشان ہو رہے تھے. فرمایا کہ دیکھو لیکن دجال سے پہلے دنیا کے فتنوں میں تم جو مبتلا ہو جاؤ اس کا زیادہ خطرہ ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں ذرا اور وضاحت مل جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا جب خروج ہوگا، دجال کا جب خروج ہوگا تو اس وقت اس سے پہلے 3 سال بڑی سختی کے گزریں گے، اگر اتنا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں بڑے سخت حالات ہیں یہ مراد ہے، نہیں لیکن اس کی تفصیل ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے کے جو 3 سال ہوں گے وہ بڑے سختی کے ہوں گے، ان میں پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا اور تہائی بارش کم ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا اس کی تہائی پیداوار کم ہو جائے گی، اور یہ 1 سال، دوسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا 2/3 بارش کم ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا 2/3 بارش 2/3 پیداوار اس کی کم ہو جائے گی، اور زیادہ مشکلات. تیسرا سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا بالکل بارش رک جائے گی، اور اس کے بعد زمین کو حکم دے گا بالکل پیداوار رک جائے گی، یعنی ہوگی بہت کم، درخت وغیرہ بالکل جیسے خشک ہو جائیں گے، پیداوار بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر، بارش نہیں آئے گی. جن علاقوں میں پانی ہے میٹھا پانی موجود ہے ان علاقوں میں تو پھر بھی سہولت کسی حد تک رہے گی کسی حد تک، لیکن بعض علاقے بالکل ویران ہو جائیں گے جہاں بارش کے پانی پر مدار ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دجال کا خروج ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو اس وقت جب لوگوں کے پاس یہ پیداوار ہی نہیں ہوگی بارش ہی نہیں ہوگی تو لوگوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا گزارا ہوگا کس پر؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سکون اور امن عطا فرما دیں گے. کیا وقت ہوگا وہ؟ بڑا سخت وقت ہے، اور غذا کے بجائے روحانی غذا پر اکتفا کیا جائے گا، اور حدیث کہتی ہے کہ یہ ذکر اللہ پر اللہ تعالیٰ ان کو سکون اور اطمینان عطا فرما دیں گے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، دجال کا اس وقت تک خروج نہیں ہوگا، ظہور نہیں ہوگا جب تک لوگ اس حال میں نہ پہنچ جائیں کہ لوگ اس کے تذکرہ کرنا بھی چھوڑ دیں، تذکرے سے غافل ہو جائیں، اس لیے اس کا تذکرہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. جب تذکرہ لوگ کرنا چھوڑ دیں گے اور لوگ اس کے تذکرے سے غافل ہو جائیں گے. فرمایا کہ حتیٰ, یعنی صاف صاف, حتیٰ تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر, ائمہ مساجد جو ہیں وہ ممبروں پر دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے. اور یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا ہے, یہ ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے, وجود میں آ چکا ہے. لوگ اب ممبروں پر اچھی اچھی باتیں, جنت ایسی ہوگی, جنت کی حوریں ایسی ہوں گی, ٹھیک ہے وہ باتیں بھی ہیں کرنے کی, لیکن یہ جو اب فتنوں کا ذکر ہے, فتنے اور علامات قیامت اور پھر دجال کا تذکرہ, یہ اب عام ممبروں پر کون کرتا ہے؟ کرتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ نہیں کرتے, لیکن اگر ہم کل مساجد کے اعتبار سے دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر. حالانکہ یہ وقت ہے کہ اس وقت اس معاملے کو زیادہ پھیلایا جائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, وہ تو سچ ہو کر رہنے والا ہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگ اس کے تذکرے سے غافل ہوں گے اور ائمہ مساجد ممبروں پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے. علامات میں نے بتا دی تھی کہ چونکہ اس کا قد چوڑا ہوگا موٹے کی طرح, تو اس لیے دیکھنے میں ٹھنگنا معلوم ہوگا. بال اس کے گنگریالے ہوں گے, جیسے حبشی وغیرہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بال بالکل گول گول ہوتے ہیں, اس طرح کے بال ہوں گے. اور ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی, میں نے بتا دیا. ایک آنکھ ابری ہوئی باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی. چلنے میں اس کے پیر ٹیڑے ہوں گے, پیشانی چوڑی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یا پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. کافر, یہ کس طرح لکھا ہوگا واللہ عالم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مؤمن اس کو پڑھ لے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, ہر مؤمن اس کو پڑھ لے گا کافر. اب یہ مؤمن پڑھ لے گا, غیر مؤمن نہیں پڑھ سکے گا, کیا بات ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کہ ایک مسلمان کو یہ اللہ تعالیٰ وہ نور بصیرت دیں گے جس سے وہ دیکھ کر پڑھ لے گا, کیا حقیقت حال ہے واللہ عالم. اس قسم کے چونکہ بعض واقعات بھی ملتے ہیں اس لیے یقیناً کو ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے, لیکن بہرحال ہم علامات کے ذریعے سے ہی آگے چل رہے ہیں. ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی, اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی, اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہاں تک ایک بنیادی باتیں دجال کے بارے میں ہو گئیں, ابن صیاد کا تذکرہ بھی ہو گیا. ایک اور واقعہ ہے آگے, اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. ایک اور واقعہ ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا تھا. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, جو کہ نصرانی تھے, اور یہ واقعہ دیکھنے کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. ان کی ملاقات ہوئی تھی دجال سے, اور ظاہر وہ وہی دجال ہے جس کا ظہور اخیر زمانے میں ہونے والا ہے. ان کی ملاقات ہوئی تھی دجال سے, بات چیت ہوئی تھی, کہاں ہوا تھا, کیا واقعہ پیش آیا تھا, صحیح روایتوں میں اس کا کیا تذکرہ ملتا ہے, انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کا ہم تذکرہ پڑھیں گے. یہاں تک کچھ بنیادی باتیں دجال کے بارے میں تھی. اصل چیز یہ ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور تو جب ہوگا تب ہوگا, اصل چیز ہمارے کرنے کی کیا ہے, ہم عملی طور پر اپنے آپ کو ایسا عادی بنائیں کہ جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے, اس کا اہتمام کر لیں. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بڑھ کر دوسرے پاس فتنے ہیں جس کا مجھے تمہارا تم پر زیادہ اندیشہ ہے, وہ یہی کہ دجال تو ہمارے زمانے میں پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن ہمیں اپنی زندگی میں دوسرے فتنوں سے جو واسطہ پڑتا جا رہا ہے, اعمال سے دوری کا, سنتوں سے دوری کا, یا گناہوں میں مبتلا ہونے کا, ان چیزوں سے اور زیادہ بچنے اور اہتمام کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں پتہ نہیں دجال دیکھیں نہیں, لیکن اتنا ضروری ہے کہ ہم خود اس علم کو حاصل کریں جو اب تک ہم نے سیکھا دجال کے بارے میں, اور یہ سیکھیں اور ہمارے خاندانوں میں, ہمارے نسلوں میں یہ علم زندہ رہے, تاکہ اس فتنے کے, یعنی اگر یہ ہماری نسلوں میں کوئی موجود ہے دجال کے موجودگی کے زمانے میں, تو پتہ ہو کہ اچھا یہ علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. علم تو ہو تاکہ اس سے بچ سکیں, ورنہ اس کا فتنہ واقعی ایسا ہوگا کہ اچھا خاصا مسلمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ پکا دیندار ہے اور مسلمان ہے, وہ اس کے پاس جائے گا, اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر اسی کا ہو جائے گا, اور اس کو خدا مان لے گا, اس پر ایمان لے آئے گا. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور ہمارے متعلقین کو، ہمارے نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور ایک تو فتنے سے حفاظت ہے، اور دوسرا یہ مشکلات جو حدیث میں آتا ہے نا کہ بڑے مشکل اوقات آئیں گے، یعنی صرف یہ نہیں کہ اچھا اس کے فتنے سے بچ گیا وہ تو چلو ٹھیک ہے الحمدللہ، آخرت کی عافیت تو مل گئی اس شخص کو جو دجال کے فتنے سے بچ گیا، لیکن دنیا کی جو مشقت اور تکلیف ہوگی وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے اور عافیت ہی میں رکھے اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.